الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ان سے کہو، کیا ہو، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. لوگو، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کو سمجھ آئے. سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کے متعلق ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ کہیں لوگوں میں اعلان کریں. تو یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ امفسائز کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ انداز اپناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان سے کہیں. اور پھر اگلا انداز یہ کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں. تو یہ بھی امفسس کا انداز ہے، جس کا مطلب کہ بہت اہم بات کی جانے لگی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں. اور واقعی جب ان باتوں کو، ان آیات کو انسان پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے. ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ شریک نہ کرو میرے ساتھ. کے پہلی چیز جس پہ بیس ہے پورے دین کی اور تمام ادیان کی، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور دوسری چیز پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو انسانوں کے اندر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. تو اس پورشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا کہ اولاد کے حقوق کا بھی خیال کرو. اور ایک چیز جو مانے ہو سکتی تھی کہ رزق کی پریشانی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا کہ ان میں یہ رائج تھا وہ کفار مکہ میں، مشرکین مکہ میں قتل کر دیتے بچوں کو مختلف وجوہات سے، تو کہا کہ ایسا نہ کرنا. لیکن اس کے اندر سارے چیزیں ہیں کہ کوئی بھی چیز بچوں کے حقوق سے متعلق ہو اس کو ادا نہ کرنا، اس میں کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ ریزن کہ رزق کی پریشانی. اور پھر یہ تذکرہ شروع ہوا تھا کہ اس کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ حقیقتاً بچوں کو قتل کرنا یا رزق کی پریشانی اپنے پر حاوی کر کے اس کے مطابق ڈیسیزنس لینا ہے. لیکن اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ ان کی تربیت نہ کرنا بچوں کی، بچوں کا باطنی قتل کرنا. اس میں بھی مینلی کئی بار یہ ریزن بن جاتی ہے کہ انسان رزق کی پریشانی کے اندر اتنا ورک ہو جاتا ہے کہ اس سے توجہ ہی نہیں رہتا. اب اس میں، اس کے تحت ہم نے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، کیسے تربیت کی جاتی ہے، اس کے متعلق تذکرہ شروع کیا تھا، اور کافی بات اس پہ ہو چکی ہے. تو اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ بچوں کے تین ایج گروپس ہوتے ہیں، لیس دین 7، 7 ٹو 14 اور ابو 14. تو سب کا تذکرہ کر کے ابو 14 کی بات چل رہی تھی، اور اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے. اور اس میں پھر کیوں بچوں کی شادی بھی پیرنٹس کے ذمہ ایک رسپانسبلٹی کئی بار ہوتی ہے، خاص طور لڑکیوں کی، لیکن اتنا بچوں کا رائٹ ہے کہ انہیں گائیڈنس دی جائے، جیسے زندگی ہر پہلو میں دی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا جائے کہ شادی کیا چیز ہے، اس کو کیسے، اس کو بندھن کو نبھایا جاتا ہے، और फिर उसको करते कैसे हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं स्पाउस की, तो सारी चीजें बच्चों को ट्रेन करना ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको गाइड किया जाए। इसी गुफ्तगु के तहत एक और चीज का भी तस्करा मुनासिब है और वो नायाब से मुंसलिक है, और वो ये है कि जब अल्लाह ताला का शिर्क ना करो और फिर का वालदैन के साथ उसने सलूक करो और फिर का बच्चों को यहां पे जो तस्करा हो रहा है बातनी कत्ल ना करो, तो इससे एक और चीज भी बड़ी हाईलाइट होती है, एम्फेसिस फील होता है, और वो ये है कि दीन इस्लाम का एक मिजाज सामने आता है। और दीन इस्लाम का मिजाज क्या है कि अल्लाह ताला इंसान से खास किस्म की जिंदगी चाहते हैं, और वो सिर्फ इबादत तक मखसूस नहीं है, महदूद नहीं है, सिर्फ इबादत करनी है अल्लाह की, यानी जिसको रिचुअल्स कहा जाता है, जो मखसूस इबादत होती है नमाज रोजा ज़कात हज, उस तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कुछ खास किस्म की ड्यूटीज एंड राइट्स भी चाहते हैं। जैसे वालदैन का तस्करा हुआ तो उनकी राइट्स हैं, बच्चों का अगला तस्करा किया तो उनके राइट्स हैं। तो मतलब कि जिंदगी इस तरह से गुजारो, और ये है असल में इखलास या तौहीद, यानी कि सिर्फ इखलास तौहीद ये नहीं है कि अल्लाह को एक मान लिया, वहदहू ला शरीक मान लिया तो यही है, सिर्फ यही यहां तक महदूद नहीं, एक बिलीफ का नाम नहीं सिर्फ, बल्कि वो बिलीफ झलकता है इंसान के अमाल में और झलकता है हुकूक फराइज में, झलकता है हुकूक लिबाद में भी, तो ये चीज इंसान के ऊपर हावी होनी चाहिए। या इसको और अगर इसकी बात की जाए तो एक्चुअली अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान की रिफ्लेक्सेस है ना वो इस तरह बन जाए कि हर शोबे में जिंदगी के हर अमल में इंसान जज ये करे कि ये जो मैं काम करने लगा क्यों कर रहा हूं, यानी इसकी इसका बेसिस क्या है, इसका लेवल क्या है इस काम को करने का, क्या मतलब इस चीज का। एक्चुअली यही रिफ्लेक्स कई बार लैग कर रहा होता है, इंसान कई बार अपने आप को दीनदार समझ रहा होता है कि मैं दीन पे अमल करने वाला हूं या कुरान को मानने वाला हूं, लेकिन वो रिफ्लेक्स लैग करता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कुरान की बात सुनने आया, इसकी क्या अहमियत है, मेरे जहन में ये चीज उजागर है, ये इसी को नीयत भी कहते हैं उमूमन। फिर मैं खाना पीना जो खाता पीता हूं तो वो क्यों खाता पीता हूं, मेरी नीयत क्या होती है, मेरा इरादा क्या होता है, तो ये चंद बेसिक बातें जिक्र करके बता रहा हूं कि क्या वो भी किसी नीयत से की जा रही है, किसी उसको उसका लेवल जान के की जा रही है या ऐसी बस रिफ्लेक्स की जा रही है। इस बात की क्या लिंक है इस सारी बात जो हम तस्करा कर रहे हैं, लेकिन इंसान जब तक ये रिफ्लेक्सेस नहीं डेवलप करेगा ना वो हुकूक फरायद अदा नहीं कर सकता, अमूमन उसे रिफ्लेक्सेस डेवलप करने पड़ेंगे। ये मेरा बच्चा है, इसके क्या राइट्स हैं, ये जो बात कह रहे हैं मैंने इसको क्या वेटेज देनी है, बच्चे को देखना होता है पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं। और कई बार ये होता है कि जब खासतौर पर इसी एज ग्रुप जो 14 अबव की बात हो रही है, बच्चे के अंदर लड़के या लड़की के अंदर एक दीनी रुझान पैदा होता है, और मतलब कि वो तो एक डिजायर्ड स्टेट है, दीनी रुझान पैदा हो जाए, और यही बात सारी तस्करा हो रही है कि वो कैसे ऐसी तरबियत की जाए कि दीनी रुझान पैदा हो जाए। लेकिन कई बार वो एक्चुअली जब पैदा होता है और उसका साइन अमूमन क्या होता है कि लड़का होता है दाढ़ी रखना शुरू कर देता है, टोपी पहनना शुरू कर देता है, खास हुलिया बना देता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, बाद बाद में दीन की बात जिक्र करना शुरू करता है, हदीस कोट करना शुरू कर देता है, और लड़की हो तो पर्दा शुरू कर देती है, सेग्रीगेट करना शुरू कर देती है लड़कों से, और लड़का हो तो लड़कियों से सेग्रीगेट करता है। तो ऐसे कई बार जब वो रवैया अपनाता है तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो कि चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, दीनदार बने, नेक बने, फरमाबरदार बने, दीन अल्लाह ताला को मानने वाला बने, लेकिन इस एटीट्यूड में परेशान हो जाता है कि ये ऐसा एटीट्यूड क्यों शो कर रहा है, ये दाढ़ी क्यों रख रहा है, ये रख रहा है तो इसकी लेंथ क्यों लंबी कर रहा है, टोपी क्यों पहनना शुरू कर दिया, इसने खास लिबास क्यों पहनना शुरू कर दिया, तो ये इंसान के अंदर थॉट्स आने शुरू होते हैं। अब इसको थोड़ा डिसेक्ट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसकी वजह अमूमन यही होती है कि रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होता। क्या मतलब, अब एक एक बात को अगर हम लेके चले तो पहले मैं इस चीज को जिक्र कर दूं कि जहन में ये थॉट भी आता है कि बच्चा एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये एक्सट्रीमिज्म है, ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक्सट्रीम होता क्या है। لگے ڈیفینیشن تو ایکسٹریم کی کریں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مومن ایسا نہیں ہوتا, مسلمان اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بالکل مطلب کہ بغیر سوچے سمجھا اعمال کر رہا ہو. اس کی ہر بات کے پیچھے اس کی پروف ہوتا ہے, کوئی تھاٹ ہوتی ہے, کوئی اوپینین ہوتی ہے, کوئی ایسے بڑے انٹلیکچولی کام کرتا ہے, ریشنلی کام کرتا ہے. تو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ ایکسٹریم کہتے کس چیز کو. تو ایکسٹریم کہتے ہیں کہ رینج سے باہر جانے کو, اس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹریم پہ چلا گیا, رینج سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے کوئی شخص. اب ایکسٹریم کی یہ ڈیفینیشن نا یہ ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے, اور وہ یہ کہ ایک بار ایسا ہوا, پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ ذکر ہوئی, کہ تین صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے کے لیے نا اور جاننے کے لیے وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی ایبسنس میں. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ موجود تھیں, تو وہاں پہ انہوں نے کیا گفتگو کی. تو حدیث مبارکہ میں آتا, میں ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کے احوال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں معلوم کیا, جب ان کے سامنے آپ کی عبادات کے احوال کو بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کچھ کم خیال کیا, پھر کہنے لگے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت, آپ کہ تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اب تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, تیسرے نے کہا میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں, مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, جو میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ میں سے نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت. تو یہ پہلے ذکر ہوئی تھی کہ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے حدیث مبارکہ, لیکن اس میں بتایا گیا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیتوں نے منع کیا کہ انہوں نے جب کچھ چیزیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں نہیں پائی جاتی تھیں تو اس کا تذکرہ کیا, حالانکہ وہ سب باتیں ان کے نزدیک بڑی اچھی تھیں, یعنی کہ روزہ رکھوں گا اور عبادت کروں گا ساری رات اور نکاح نہیں کروں گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسا نہ کرنا, بلکہ کہا کہ ہماری دین کی جو رینج ہے اس میں سب چیزیں شامل ہیں, عبادت بھی ہے, سونا بھی شامل ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ عبادت میں اور اللہ کے متوجہ ہو. روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے, کھاتا پیتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. نکاح بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے, انسان کی حیا کی حفاظت ہوتی ہے. تو ان شارٹ کے ہر کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو دیکھا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھا جائے کہ کیسے زندگی گزاری, اس کو فالو کیا جائے, تو وہ پھر ایک رینج کے اندر انسان رہتا ہے, اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ رینج کراس کرتا. لیکن رینج کو کون ڈیفائن کرے گا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شریعت دی, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور یہی چیز فقہا نے ہمارے لیے آسان کر دی کہ اس رینج کو ایکسپلین کر دیا. وہ کیسے ایکسپلین کر دیا؟ کہ ہر عمل کا ایک گریڈ مقرر کر دیا کہ یہ فرض درجے کا ہے, یہ واجب درجے کا ہے, یہ سنت درجے کا ہے, یہ مستحب ہے, ڈیزائربل ہے. تو اس طرح رینجز پوری اس کی ڈیٹیلز ذکر کرتی کہ کون کس درجے کا عمل ہے, تو اس سے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی ہے. اب جب کہا جاتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرو تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ یہ علم حاصل کرے کہ کون سا عمل کس درجے کا ہے, کون سا عمل فرض ہے, کون سا واجب ہے, کون سا سنت ہے, کون سا مستحب ہے, تاکہ ڈیسیژن میکنگ آسان ہو. تو اب اگر ہم سارے اعمال کو دیکھیں کہ بچہ اگر ان اعمال کو کر رہا ہے تو فادر کے ذہن میں اگر وہ ان کی تربیت ہوئی ہے اور دین کو جانتے ہیں تو فوراً کیا آنا چاہیے کہ اگر بچے نے اب ون بائی ون کر رہا ہوں, یہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے, مطلب کہ اس کو ایز انسان سیکھنے کے لیے بات سنیں اور آگے بڑھنے کے لیے سنیں, تو اس میں اس کی بات کی ڈیٹیلز بھی ذکر کر دی جاتی ہیں کئی بار. تو اب جیسے لڑکے نے داڑھی رکھنا شروع کر, تو اب پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس درجے کا عمل ہے. تو ان شارٹ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ بات آگے ذکر کرنی ہے. تو یہ واجب درجے کا عمل ہے, مینڈیٹری درجے کا عمل ہے, اگر نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے. تو اب فادرز خود سوچیں یا پیرنٹس خود سوچیں کہ اگر وہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے خود پکڑ کا باعث ہوں گے کہ وہ اللہ کی مان رہے, اس کو کہہ رہے ہیں توحید پہ چلو, اس کی ساری ٹریننگ اس لائن پہ کی اور کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ جب وہ عمل کر رہے ہیں تو انسان اپنی سوچ سے کہہ رہے کہ نہیں یہ تو شاید غلط ہو رہا ہے, شاید اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور پیچھے کیا بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی یہاں میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں. دو فیئرز ہوتے ہیں, مین دو فیئرز ہوتے ہیں, ایک اور دونوں کا تعلق عموماً دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے, اور وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل فیئرز ہوتے ہیں کہ بچہ دنیاوی لحاظ سے پیچھے رہ جائے گا فائنینشلی شاید. دوسرا ہوتا ہے میرٹل فیئرز کہ شاید اس کو رشتہ نہیں ملے گا, ایک اس قسم کا فیئر آتا ہے, وہ بھی عموماً معاشرے سے انسان کو ملتا ہے یہ فیئر, اس کے اپ برنگنگ میں بات ذہن میں آ گئی. حالانکہ اس آیت مبارکہ, اسی لیے یہاں میں کوٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ اس آیت مبارکہ میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ بچوں کا روحانی قتل نہیں کرنا اس ڈر سے کہ ان کو کھلائے پلائے گا کون. تو انسان فائنینشیل فیئر یہی فیئر ہے نا کہ وہ کھائے پیئے گا کہاں سے, اگر وہ دین پر چلا کہ اس کو کھائے پیئے گا کہاں سے, وہ کیسے کمائے گا, وہ کیسے اس کو کوئی جاب ملے گی, کیسے اس کو کوئی ویزا ملے گا, کیسے وہ آگے بڑھے گا. تو یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا, وہ میرا کام ہے, تو شریعت کے خلاف نہیں چلنا. اچھا پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مینز ہوتے ہیں, کچھ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ ڈیٹا ہوتا ہے, کچھ ایکسپیرینس بیسڈ باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ والے کی سلیکشن کم ہو رہی ہوتی ہے یا اس کو جاب اپرچونیٹیز کم مل رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس ڈیٹا کو کیا کریں گے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس بیسڈ باتیں جو ہوتی ہیں, وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مینڈیٹری چیزوں سے نہیں ٹکرانی چاہیے. دیکھیں یہی تو سارا ٹیسٹ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دیا, مکہ مکرمہ میں آب زمزم نکلا, وہ کیا تھا؟ حالانکہ ایکسپیرینس بیس بات ہے, ڈیٹا بیس بات ہے کہ یہاں بندہ حیات نہیں رہتا, زندہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو آزمایا, اور یہی دنیا کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسانوں کو اس بیس پہ کہ کون میری بات مانتا ہے. آبویسلی ڈیٹا اگینسٹ ہوتا ہے تو انسان کا ٹیسٹ ہے, اگر ڈیٹا ہی اگینسٹ نہ ہو, ایکسپیرینس باتیں اگینسٹ نہ ہو, تو پھر ٹیسٹ کیا؟ اگر یہی ایکسپیرینس کہہ رہا ہے, یہی ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ اس میں تو دنیا میں پیک پہ چلا جائے گا, تو کیا ٹیسٹ ہے؟ یہیں پہ تو ٹیسٹ آئے گا جب انسان آپ, یعنی ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے, اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے. یہی تو اسی لیے تو عید پہ قربانی کی جاتی ہے, اسی کو یاد کرانے کے لیے کہ چھری سے بیٹا مر جائے گا. ڈیٹا یہی کہتا ہے, ایکسپیرینس یہی کہتا ہے, لیکن بیٹے پہ چھری اللہ کا حکم پھیری گئی. تو دنیا کے ٹیسٹ کو سمجھے, ٹیسٹ ہے یہ کہ جب ڈیٹا ایکسپیرینس کچھ اور ہوگا اور اللہ کا حکم کئی بار کچھ اور ہوگا, ہر بار نہیں کئی بار, اس کی ایگزامپل بن جاتا ہے. تو کیسے پیرنٹس اپنے بچے کو روک رہے ہیں؟ حالانکہ اگر وہی بچہ برائی پہ چلا جائے تو اس کا شکوا کریں گے برائی پہ چلا گیا, اب وہ اچھائی پہ آنا چاہ رہا ہے تو بری رسٹ کر رہے ہیں. ایک چیز اسی طرح پردے کی بات, تو لڑکی اگر پردہ کرنا شروع کرے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کے کیریئر میں ہینڈرس نہ آ جائے, اس کی شادی میں ہینڈرس نہ آ جائے. تو یہ سوچے کہ انسان دنیا میں کیریئر اور شادی کے لیے نہیں آیا, ٹاپ آف دا لسٹ یہ کام تو نہیں, ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کا حکم ماننا. اسی لیے تو پہلا اللہ نے کہا شرک نہ کرنا, یعنی مجھے نہ چھوڑ دینا ان چیزوں کے لیے. وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں مینز کا پھر کیا رول ہے, مینز کی کیا بات ہے, وہ آج میں ذکر انشاءاللہ کرتا ہوں. اس بات کو انشاءاللہ پورا کوشش کروں گا کہ اس کو احاطہ کروں اس کی اس مسکنسپشن کا. تو اب وہ لڑکی پردہ کر رہی ہے تو ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں. تو یہ تو ہم پہلے ذکر ہو کر چکے اسی ڈسکشن کے اندر شادی کے حوالے سے کہ جو شادی کا فیئر ہے نا وہ تو انیوژل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے شادی کرو نیک لوگوں سے, نیک لڑکے سے, نیک لڑکی سے. تو اگر پاپولیشن میں کم ہو جائے نیک لڑکے لڑکی, تو آبویسلی ان کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ان کی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, پردہ کرنے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, داڑھی رکھنے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لیکن پھر ذہن میں آتا ہے ایکسپیرینس بیس بات کچھ اور ہے, تو وہ بھی ذکر کر دیا. تو ایکسپیرینس بیس بات اس لیے غلط ہے, یعنی یہاں پہ غلط ہے ایکسپیرینس بیس بات, کیونکہ رشتہ کئی بار غلط لوگوں سے میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. دنیا داروں میں ڈھونڈے گا تو وہ تو نہیں کریں گے, یعنی کہ دنیا دار لڑکے لڑکی کو ڈھونڈے گا تو وہ تو نہیں پردے والے سے کریں گے, وہ تو نہیں داڑھی والے سے کریں گے. تو انسان کہتا نہیں وہ ریجیکشن آ گئی, ریجیکشن اس لیے آئے کہ غلط جگہ رشتہ پھیل ہے. کسی دیندار سے کے پاس جائے, اپنی بیٹی کو دیندار بنائے, پھر دیکھیں دیندار لڑکے کیسے اس کی تلاش میں ہوں گے کہ کیسے, مطلب کہ اس کے کتنی ڈیمانڈ ہوگی. اپنے بیٹے کو دیندار بنائے, دیندار لڑکے ڈیمانڈ میں ہوتی ہے, تلاش میں ہوتی ہے کہ میرے کو دیندار لڑکا مل جائے, دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ سے, تو وہ تو ہائیلی ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے, یہ تو ڈیٹا بیس بھی غلط ہے, ایکسپیرینس بیس بھی غلط ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی غلط ہے. وہ صرف غلط جگہوں پہ جب رشتے دیکھے جاتے ہیں تو تب وہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے. ہاں فائنینشیل بیسس پہ کئی بار یہ خیال آتا ہے, خاص طور پہ آج کل کے حالات میں, تو اس کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. پیرنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ فرض واجب کے درجے کی چیز کو یا سنت موقتہ والی چیز کو ہم نہیں کہیں گے بچے کو کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو, بلکہ اس کو تو انکریج کیا جائے گا, اس کو تو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا. بلکہ جو میں باتیں یہاں ذکر کر رہا ہوں یہ اس سے کی جائیں گی کہ بیٹا کبھی اس وعدے سے پریشان نہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا, تم نے اللہ حکم کبھی نہیں توڑنا جو ہو جائے. مل جائے گا اللہ کے ذمہ ہے رزق دینا. یہاں پہ یہ آیت اپلیکیبل ہوتی ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے, اس وجہ سے کبھی پریشان نہ ہو جاؤ, یہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو پہلی چیز میں نے یہ ذکر کی, ایکسٹریمز کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ ایکسٹریم ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب چیز کو فرض کر دینا, ضروری کرا دینا کہ نہیں میں یہ کروں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ میں روزہ ایک مستحب چیز ہے, نفلی روزہ, نکاح نہیں میں رکھوں گا, لازم قرار دے دیا, تو اس کو کہا کہ نہیں ایسا نہ کرنا. تو مستحب کو لازم قرار دینا, ایک ریکمینڈڈ کو لازم قرار دینا, یہ ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے ہٹنا. لیکن ایک فرض کو لازمی کرنا تو یہ تو ایکسٹریم نہیں ہے, واجب کو لازمی کرنا یہ تو ایکسٹریم نہیں ہے, یہ تو ضروری ہے. بلکہ نہ کرنا دوسری ایکسٹریم ہے, کہ مسلمان کہہ رہے اپنے آپ کو اللہ کی توحید کا پابند, اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں ہوں لیکن کر کچھ اور ہے, تو یہ تو کہیں منافقت بن جاتی کہ منافقت. تو اب یہ تو ہو گیا پیرنٹس کہیں گے. اب بچوں کی طرف سے بھی کچھ بات کر لوں, کیونکہ یہاں پہ ذکر ہے والدین کی کس حسن سلوک کا. لیکن جب انسان نوجوان ہو اور دینی رجحان ہو تو اس پہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک فیکٹر تو آبویسلی انتھوزیازم ہوتا ہے, جو بھی کام کرتا ہے انتھوزیاسٹکلی کرتا ہے, ایک بہت پازیٹو چیز ہوتی ہے نوجوانی کی. لیکن اگر وہ جذبہ صحیح طور پہ استعمال ہو جائے تو دینی جذبہ بھی ہو اور انتھوزیازم بھی ہو, نوجوانی بھی ہو, تو یہ بہت زیادہ ایک یوزفل چیز ہے. صرف یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہی بات جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ وہ ایکسٹریم سے بات نہ چلیے, یعنی کہ سنت سے ہٹ انسان نہ ہٹ جائے. اور اس کے لیے انسان کو کئی بار گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خود جب کتابیں پڑھ کے کچھ چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ کیا چیز کس لیول کی ہے, کیونکہ انیشل ارا ہوتا ہے, ابھی دین بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت صحیح طور پہ جج نہیں کر سکتا کہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, کون سی چیز میں اس ایج کے اندر پرائرٹائز کر دوں, کون سی چیز پرائرٹائز نہ کروں. یہ ڈیسیژن میکنگ میں غلطی ہو جاتی ہے کئی بار, یا ہو سکتی ہے. تو پھر کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں دین کے کہ جو کہ کئی بار اس کو مس کنسیپشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ, کہ دنیا کی مذمت ہے قرآن و حدیث کے اندر, آخرت کی طرف ترغیب دی گئی ہے. تو کئی بار اگر ٹریننگ صحیح نہ ہو, صحیح گائیڈنس نہ ہو, تو یہ کئی بار ذہن میں سوچ آ سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, اس میں ایکسل نہ کرو, اور آخرت کی اہمیت ہے تو پھر سارا وقت عبادت کو دے دو, سارا وقت نفلی عبادت کو دے دو, ہر وقت یہی کام کرو. تو یہ ایک سوچ آ سکتی ہے. پھر موت انسان کو آنی ہے, جب ہر چیز ہاتھ سے نکل جانی ہے, تو میں کیریئر میں اوپر چلا بھی جاؤں گا, میں ایکسل بھی کر جاؤں گا, مجھے مال زیادہ بھی مل جائے گا, تو آخر کار سب کو چھوڑ جانا ہے, تو میں کیوں ان چیزوں کا حاصل کروں گا, یہ سوچ آ سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, فہم ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اسی لیے بنایا کہ میں عبادت کریں. تو اس آیت مبارکہ پورا مفہوم نہ جاننے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے عبادت, اور عبادت کے علاوہ جو چیز میں کر رہا ہوں وہ اس کا غیر ہے, یعنی عبادت کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اس سے یہ مسکنسپشن آ سکتی ہے کہ جو وقت بھی میں عبادت نہیں کر رہا ہوں, مس یوز ہے ٹائم کا, ویسٹیج آف ٹائم ہے, یہ سوچ آ سکتی ہے. پھر تسبیحات کے فضائل انسان سنتا ہے کہ تسبیحات کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. تو اس فضائل کو سن کے انسان کہتا ہے کہ ہر وقت میں ان تسبیحات کو کرتا رہوں, میں کیوں پڑھوں, میں کیوں ایکسل کروں, میں کیوں کیریئر کو آپٹ کروں, میں کیوں مال زیادہ کماؤں, میں کیوں بزنس میں ایکسل کروں, یہ سوچ آ سکتی ہے. پھر اگلا کنسپٹ قرآن پاک کا ہے جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے, کہ رزق اللہ کی طرف سے ملنا ہے. تو جب رزق کا وعدہ ہو چکا ہے تو میں رزق کی ایفرٹ پہ ایکسٹرانی کیوں انڈلج ہوں. وہی اس میں کیریئر بھی شامل ہے, اس میں پڑھنا لکھنا بھی شامل ہے, اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پھر اگلا کنسپٹ دین اسلام کا یہ ہے کہ تقدیر کا, تو پھر یہ ہے کہ جب تقدیر میں ہر چیز طے ہے تو پھر میں میری ایفرٹ کا کیا اہمیت ہے, جب ہونا جو ہے وہی ہونا ہے, تو میں کیوں ایفرٹ کروں کسی چیز کو پانے کی یا کسی چیز میں ایکسل کرنے کی. تو یہ سوچ آ سکتی ہے. تو یہ چند ذکر کی اور بھی اس قسم کی ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ کئی بار انسان کو مس گائڈ کرتی ہیں, کر سکتی ہیں, اور کئی بار ایکچولی کر دیتی ہیں مس گائڈ, کہ انسان ان چیزوں کا اہمیت نہیں دیتا, یعنی کہ کیریئر کو ایکسل کرنے کو, محنت کرنے کو, بزنس میں ایکسل کرنے کو. کئی بار انسان اس چیز کو بالکل مائنر لے لیتا ہے اور ڈسکریج فیل ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میں نے باتیں ذکر کی اپنی جگہ حقیقت ہیں, یعنی کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے, موت سے ہر چیز ختم ہو جانی ہے. اللہ نے واقعی اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. تسبیحات کے فضائل ہیں اور رزق اللہ کا وعدہ اللہ کر چکے ہیں, تقدیر میں جو ہے وہی ہونا ہے. لیکن اس کا ساری باتوں کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ انسان ایفرٹ نہ کرے, انسان محنت نہ کرے, انسان ایکسل نہ کرے. وہ کیسے؟ وہ اس کا آنسر بھی اس کے اندر ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب دین کہا جاتا ہے, قرآن پاک کی تفصیل کہا جاتا ہے, تو اس میں بات یہ مزمر ہوتی ہے, ہڈن ہوتی ہے بات. اور جو صحیح طور پہ گائیڈنس لیتا ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے بات. اسی لیے پیرنٹس کو یہ ایڈوائس ہے کہ ینگسٹرز کے, اپنے بچوں کے اس جذبے کی قدر کریں اور ان کو انکریج کریں. لیکن ایک بات ایڈ کر دیں کہ ایک صحیح عالم شیخ کی طرف ریفر کر دیں. کوئی ان کے ایکسپیرینس میں ہوگا نا کہ جو کہ بیلنس لائف, ان کی نظر میں بیلنس لائف, دین بھی دنیا بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے, تو ان کی طرف ریفر کریں. بیٹا آپ ضرور کریں, آپ ضرور کریں, ایسے ہی کریں. آپ ان سے گائیڈنس لیا کریں, ان کی محفل میں لے جائیں, ان سے ملا دیں, اور پھر اس کو فالو اپ رکھیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں کہ نہیں, آپ ان سے ملتے ہیں کہ نہیں, آپ ان سے گائیڈنس لیتے ہیں کہ نہیں. یہ کرنے کا کام ہوتا ہے. ڈسکریج نہ کریں, کیونکہ سارا موٹیو اچھا ہے اور وہ مطلب یوزفل چیز ہے, جو اس کی موٹیویشن ہے, جو انتھوزیازم ہے. لیکن اس کو صرف ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈائریکشن دینے سے کیا ہوگا وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں. ڈائریکشن دینے سے یہ ہوگا کہ وہی پھر عالم شیخ اسے بتائیں گے کہ قرآن پاک میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مفہوم ہے آیت مبارکہ کے, یقیناً تحقیق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں نا ایک نمونہ موجود ہے, بہترین نمونہ موجود ہے. اب دوسرے لفظوں میں اصل میں دین کیا ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا. جو شروع میں حدیث مبارکہ میں ذکر کی کہ سنت کے اندر کیا ہے, وہ ہے دین. اس سے نکلنا وہ ایکسٹریمزم ہوتا ہے, کئی بار اس کو چھوڑنا بھی ایکسٹریمزم ہے. اس سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لینا چیزوں کو, اس میں انڈلج ہونا, یہ بھی ایکسٹریمزم ہوتا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, یہ کس کانٹیکسٹ میں ذکر ہوئی, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب یہ ینگسٹرز کو دوسرے لفظوں میں ایڈوائس شروع ہو گئی ہے کہ وہ یہ بھی سمجھیں کہ جب نمونہ کہا گیا تو یہ جو کانٹیکس ہے نا, وہ غزوہ خندق کا, یعنی غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں. اس میں کیا ہوا تھا کہ ساری قوتیں پوری قوت سے حملہ آور ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں, حتیٰ کہ یہ سوچنا پڑا کہ حفاظت کیسے کرنی ہے, کہ مسلمان تھوڑے سے, مدینہ منورہ چھوٹا سا ہے, کیسے حفاظت کریں گے اتنی بڑی فورس کا. تو مشورہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے وہ بات, مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا ہے, کس سے مشورہ ہو رہا ہے کہ ایکسپیرینس لوگ بلاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابض سے آئے تھے, تو وہاں پہ یہ جنگیں ہوتی تھی کہ جو بڑے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں, ان سے پوچھا اتنے بڑے دشمن کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو یہ کرتے ہیں, گہرا ایک کھائی کھود دیتے ہیں اور اتنی بڑی کہ اس سے دشمن فار ہی نہیں ہو پاتا. کہ انہیں ایڈوائس اچھی لگی سب کو, انہوں نے یہ ایڈوائس ایکسیپٹ کر کے اس کو شروع کر دیا. لیکن کہنا آسان ہے, کرنا کوئی مشینری تھوڑی ہے. وہاں پہ مینولی وہ کام شروع ہو رہا ہے, ٹائم لمیٹڈ ہے, مینولی کام شروع ہو رہا ہے. اتنی بڑی خندق کھودنی ہے کہ جیسے گھوڑا بھی نہ پار کر سکے, دشمن پار نہ کر سکے. یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا, لیکن سارے لوگ لگے اور کوئی فائنینشلی کوئی اتنی ہیلپ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہوئی کہ پیٹ میں درد ہوا کھانے کی بھوک کی وجہ سے, تو اس میں پتھر ہیلپ فل ہوتا ہے کہ جب ویٹ اوپر آتا ہے تو ہنگر جو پینگز وہ کم ہو جاتے ہیں, تو وہ پتھر باندھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیر اٹھائے کہ دو پتھر, اتنی تکلیف ہو رہی. یہ ہے بنان عمل, یہ ہے سنت. ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ سب تسبیحات لے کے بیٹھ جاتے, تسبیح لے کے بیٹھتے, تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے اور سارے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ دین ہے کیا, مطلب کہ پریکٹیکلٹی کا نام ہے. تو جو ساری باتیں اوپر ذکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آخر سب کچھ ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, موت حق ہے, تقدیر میں جو ہے ہونا ہے, رزق اللہ نے دینا ہے اور ہم عبادت کے لیے ہیں, تو پھر یہ ایفرٹ کیا ہے. تو یہ ہمیں میسج دیا ہے, دنیا میں گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, لیکن آن ون سائڈ گراؤنڈ ریالٹیز ڈیٹا ایکسپیرینس, آن ادر ہینڈ اللہ کے حکم ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کے حکم ہوتے ہیں, جو کہ فرض واجب کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو نہیں چھوڑا جاتا ان گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے. یہ ہے بیلنس, جو میں ذکر کر رہا ہوں پیرنٹس کئی بار یہ پریشان ہوتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز اور ڈیٹا ایکسپیرینس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو کیا بنے گا, لڑکی نے پردہ کر لیا تو کیا بنے گا, حالانکہ فرض واجب کی جد درجے کی چیز ہے. اور دوسری طرف کئی بار ینگسٹرز اپنے اوپر وہ کنسپٹ حاوی کر کے دوسری ایکسٹریم پہ کئی بار نکل جاتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہے, دنیا کی ایفرٹ کو کم کر دیتے ہیں, حالانکہ دنیا کی ایفرٹ بھی ریکوائرڈ ہے, وہ بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن اسی جنگ میں جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز فرض کی درجے کی چیز ہے, اس کو نہیں چھوڑا جا رہا, کوئی اور ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ اللہ نے مینڈیٹری کہا اور ان گراؤنڈ ریئلٹی کی وجہ سے ان کو بدل دیا گیا. تو یہ بیلنس سمجھنے کی ضرورت ہے, یہی ہے دین کو سیکھنا. دین کو صرف سیکھنے سے مراد نہیں کہ وہ چند باتیں پتہ چل گئیں کہ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیا اور یہ گریڈنگ مجھے سمجھ نہ آئی تو پھر اس کا مطلب دین کی صحیح سمجھ نہیں آئی, پھر پریکٹیکل لائف میں وہ نہیں امپلیمنٹ کر سکے گا دین کو. میں بھی ایگزامپلس بھی دیتا ہوں کہاں کہاں نہیں کر پائے گا خاص طور پر, تاکہ بات سمجھ جائے, کانسیپٹ کلیئر ہو کہ وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور انسان وہی بات نہیں سمجھ پا رہا, غلط آئی کہ نہیں قطع کرنا روحانی قطر دنیا کی وجہ سے, اور وہی کئی بار انسان کر رہا ہوتا. تو اسی طرح غزوہ احد ہے, خود پتھر کھائے جا رہے ہیں, لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نان مبارک شہید ہوئے, گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق سارے فیصلے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے نتائج بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق لے آئے کہ وہاں سے اترے حملہ ہو گیا سینڈوچ بن گیا, یعنی پیچھے جو پہاڑ پہ لوگ کھڑے تھے ان کو وعدہ نہیں اترنا, لیکن وہ ایک اجتہادی غلطی سے ڈیسیزن میکنگ غلطی سے اترے, لیکن اللہ تعالیٰ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلہ لیا, ان کو نقصان پہنچ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, پوری زندگی کم و بیش ایسا ہی نظر آئے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بیس کر رہی ہے. طائف آ رہے ہیں, مکہ والے نہیں مان رہے, طائف جا کے انہیں دعوت دیتا ہوں, ادھر آ کے دعوت دی, انہوں نے پتھر مارے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہیں ایکسپٹ کیا, تو گراؤنڈ ریئلٹیز. اب سوچ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں کیسے انٹر ہوں, کیا کروں, ہم گراؤنڈ ریئلٹیز. صحابہ ہجرت کر رہے ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے, ہجرت کر دو یہاں سے, حبشہ ہجرت کر دو, حالانکہ وہاں ایک عیسائی کی حکومت ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق کہ وہ اس وقت زیادہ بہتر ڈیسیزن فیل ہو رہا ہے, مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں, اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں, ایک آسان کام نہیں تھا, لیکن ہجرت کی گراؤنڈ ریئلٹیز کی وجہ سے. وہاں جا کے اس طرح کی جنگیں ہوئی, جو حملے ہوئے, پھر صلح حدیبیہ کر دی گراؤنڈ ریئلٹیز کی وجہ سے کہ نہیں کوئی لڑائی ہوگی, نہیں عمرہ کرتے گراؤنڈ ریئلٹیز کی وجہ سے, ساری ایک زندگی دیکھے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے مسلمانوں کو ایک گائیڈنس ہے کہ دنیا میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور ہونے ہیں دنیا کے اندر عموماً, لیکن اللہ کا حکم نہ توڑ دینا ان گراؤنڈ ریئلٹیز کی وجہ سے, یہ فرض واجب کی درجے کی چیزیں. تو پہلی چیز کہ ہارڈ ورک یہ سنت ہے, انسان دکھائے کوئی ایک صحابی, کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے, انبیاء تو ہیں, اور کوئی ایک صحابی دکھا دے کہ جو کہ لیزینس اس پہ حاوی ہو. ہارڈ ورکنگ پیپل یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, آنےسٹی یہ سنت ہے, انسان جو کام کرے آنےسٹی سے کرے, اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف ناپ تول میں کمی نہ ہو, جو جاب کر رہے, جو بزنس کر رہے, جو پروفیشن میں ہے اس میں آنےسٹ ہو, میں اپنے پروفیشن سے آنےسٹ ہوں, سچ بولنا یہ سنت ہے, جو بھی کام کرے اس میں سچ حاوی ہو. پھر جو وقت کی ضرورت ہے, جو سکلز چاہیے اس کو سیکھنا, اسے مہارت حاصل کرنا, یہ ہے. اب یہاں پہ فرق کی کیا ہوتا ہے, یہاں پہ دیکھیں بیلنس کیسا ہے دین کا. ایک ینگسٹر, یہ باتیں ہو چکی ہیں پہلے بھی میں, لیکن اس سے تھوڑا لنک کر رہا ہوں کہ ایک ینگسٹر جب ایڈلٹ ہو گیا نا, اب پیرنٹس پہ اس پہ کچھ امپوز نہیں کر سکتے. عموماً دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں امپوز یا کچھ نہ کچھ افیکٹ کیا جاتا ہے بچوں کو, ایک ہوتا ہے کیریئر, ایک ہوتی شادی. حالانکہ دونوں میں پیرنٹس کو کوئی رائٹ نہیں اس کو امپوز کرے. ہاں ڈسکشن ہو سکتی ہے, ریکمینڈیشن ہو سکتی ہے, ایک مطلب کہ ایک ہیلدی وے میں ڈسکشن اور پورا ڈیٹا بیس بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر لیٹس سپوز لڑکے یا لڑکی نے, ینگسٹر نے کوئی ڈیسیزن لے لیا اپنے کیریئر کا, تو وہ کہہ رہا کہ میرا یہ ایپٹیٹیوڈ ہے, کوئی فادر کوئی مدر اس پہ امپوز نہیں کر سکتا کہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں, ہماری فیملی میں سب یہ کرتے ہیں, میں تو یہ ہوں, میرا کیریئر تو یہ, میں تو چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی ہو, نہیں کر سکتا. اور اس میں حکمتیں بھی ہیں, کیونکہ جب وہ اس کی مرضی اور ول پہ چھوڑیں گے وہ ایکسل کرے گا, جب امپوز کیا جائے گا وہ ایکسل نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فرق بنایا ہے اس لیے کہ وہ دنیا کا نظام چلانا ہے, تو ہر انسان فرق ہے, ہر انسان ایک جیسا تھوڑی ہے. کہ پیرنٹس اگر ڈاکٹر انجینئر ہیں تو بچے بھی ڈاکٹر انجینئر بنیں گے, پیرنٹس اگر آرٹس والے ہیں تو بچے بھی آرٹس میں جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. وہ پروفیسر ہیں, وہ ان کا کوئی خاص ایک مزاج ہے تو وہ بھی ویسے ہوں گے, ایسا خطر نہیں ہے, قطر نہیں ہے. کسی کے اللہ تعالیٰ نے کہا امپوز نہیں کر سکتے, یہ بچے کا رائٹ ہے. اب پیرنٹس امپوز کریں گے گنہگار ہوں گے, इसी तरह शादी का मामला, डिस्कशन हो सकती है, रिकमेंडेशन हो सकती है, लेकिन इम्पोज नहीं हो सकता कि यहां शादी करो। तो इम्पोज अगर करेंगे पेरेंट्स, तो ये जिक्र हुआ कि पेरेंट्स गुनहगार होंगे और बच्चे पे कोई नहीं है कि उनकी पेरेंट्स की बात माने। हाँ, रिकमेंडेशन है कि पेरेंट्स की बात को, उनकी पसंद को, अगर उन्होंने पसंद कर ली है या कर लिया लड़का लड़की, तो और लड़के लड़की को पसंद है, तो बिला वजह उसको नो ना करें। लेकिन अगर नहीं पसंद और वो नहीं करना चाहता, तो नो कर दे, कोई गुनहगार नहीं। लेकिन अदब के साथ, इखलाक के साथ, तरीके के साथ, कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है। ये है ड्यूटीज एंड राइट्स का बैलेंस। तो जो उसका एप्टीट्यूड है, जो करना चाहता है, उसमें एक्सेल करे, उस पर पीक पे जाए, ये है सुन्नत, ये है तरीका, ये है अल्लाह ताला की रिकमेंडेशन, ये है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हया का मामला जो मैरिज के अंडर जिक्र हो गया, तो उसमें क्योंकि यंगस्टर्स को एडवाइस देता है, तो ये हया की हिफाजत करें, ये अपने ऊपर हावी करें कि मैं नहीं बेहयाई करनी, नहीं किसी से दोस्ती करनी, नहीं किसी से बात करनी लड़के लड़की से, यानी कि ऑपोजिट जेंडर से, और टाइमली मैरिज करें। अब टाइमली भी कौन डिसाइड करेगा? अल्लाह ताला करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। क्योंकि कई बार टाइमली को अर्ली कहा जाता है कि टाइमली मैरिज के जैसे जिक्र हुआ 18-20 साल में अगर कोई कर रहा है, तो ये टाइमली मैरिज है, उसको कहनी अर्ली मैरिज। अर्ली नहीं है, अर्ली कौन डिसाइड करे? अर्ली अल्लाह ताला करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तो जब वो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दे दी है, तो अब ये अर्ली नहीं है, टाइमली मैरिज। फिर फिजिकल फिटनेस का ख्याल करना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हदीस मुबारक का मफहूम है कि क्यामत की निशानियों में से है कि इंसान के पेट निकल आएंगे, मोटे हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे। तो फिजिकल, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकल फिटनेस, ताइफ का सफर कर रहे पैदल, यहां आके देखे इंसान, इतना सफर, इतनी ऊपर ट्रैवलिंग करना भी आसान काम है, जंगों में लड़ना आसान काम है, एक फिजिकल फिटनेस चाहिए। यही सहाबा का हाल था, फिजिकल फिटनेस पे इंसान तवज्जो ना दे और इसको दुनिया की चीज समझे, गैर जरूरी चीज समझे, ये दीन को ना समझने की बात है। तो यंगस्टर फिजिकल फिटनेस का ख्याल करें, इनोवेशन सोचे कि उम्मत को क्या जरूरत है इस वक्त, किस चीज की जरूरत है, क्या क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिकली क्या किया जा सकता है। इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं, अब डिजिटल इरा है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये उनका काम है, वो अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे लगाया है, ये ऐन दीन है, ये समझ है। मैं कैटेगोरिकली यहां कह रहा हूं, ये फर्ज है, फर्ज पूरी उम्मत के ऊपर और खास तौर पर यंगस्टर्स के ऊपर, ये कोई दुनिया की चीज थोड़ी है। अब फर्ज में कौन सी कैटेगरी, वही कैटेगरीज बता दीजिए। फर्ज कफाया है, फर्ज कफाया क्या, पूरी उम्मत में कुछ ना कुछ लोग किसी ना किसी फील्ड में, जो उम्मत को जरूरत है उसमें लगे हो, उसमें हर फील्ड की जरूरत है, उसमें इकोनॉमिक्स की भी जरूरत है, उसमें बैंकिंग की भी जरूरत है, उसमें जो भी जंग से रिलेटेड फील्ड है उनकी भी जरूरत है, उसमें साइंस है उसकी भी जरूरत है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है उसकी जरूरत है, तो जस्ट डॉक्टर में, मेडिसिन फील्ड में जरूरत है। तिब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना काम हुआ, कितना उम्मत ने इसका हक अदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या गाइडेंस दे दी। हदीस में मेंशन है, चैप्टर्स है, मैं ये काफी हदीसों के बुक में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब के हवाले से हदीस है, कितना उम्मत ने काम किया, कितने डॉक्टर्स ने उस पर काम किया, कितनी रिसर्चेस की, कहा कि इसमें ये इसका इसके अंदर शिफा मौजूद है, ये शिफा मौजूद है, कितना उसको एक्सप्लोर करके दुनिया को पहुंचाया। तो ये काम है करने के, ये काम, ये नहीं कि एक हाइपोथेटिकली कहा जा रहा है, उम्मत ने ये समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि ये काम है, हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह थी कि दुनिया में एक इंकलाब बर्पा हो गया साइंटिफिक फील्ड के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और ये इवन नॉन मुस्लिम से माना जाना और लिखा किताबों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये चीजें दुनिया के अंदर इंकलाब बर्पा कर दिया। और वो क्यों था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ गए कि उनकी गाइडेंस क्या है। ये ऐन दीन की बातें कर रहे हो, इसमें कोई दुनिया की बात नहीं, लेकिन फर्क क्या है सर, नीयत की। अगर कोई घर में माल कमाने के लिए कर रहा हूं कि जी इसमें मैं माल बहुत बढ़ेगा, मैं तो बड़े बैंक बैलेंस कामिल हो जाऊंगा, मेरा घर बड़ा हो जाएगा, मैं इस तरह की जिंदगी लाइफ स्टाइल गुजारूंगा और मैं इस तरह से दूसरों में तकब्बुर करूंगा, अगर ये सोचे हैं तो ये मुसलमान की सोच है। पहली बात, ये तो ऐन दुनियादार की सोच है, ऐन काफिर की सोच है, ये बात होती है। अब जैसे ही बात की जाती है जहन में आता है शायद दुनिया छोड़ने की बात है, कतन ये बात नहीं, बड़ा बैंक बैलेंस बनाए रिक्वायर्ड है, सहाबा का था बड़ा बैंक बैलेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, मदीना मुनव्वरा में आए, पहला जुमे का खुतबा किस चीज पे था, तिजारत, क्योंकि पता था यहां सारे आए हैं, इनको माश चाहिए, तिजारत करनी, पहला खुतबा तिजारत का, तिजारत करो। तो तो ये रिक्वायर्ड है, ये ऐसा है, लेकिन सिर्फ इस नियत से कि मैं दूसरों पे शो ऑफ करूंगा और मैं दुनिया की ऐशोशियत हराम ऐशोशियत पे लग जाऊंगा, तो ये तो गलत सोच है, ये तो मुसलमान की सोच नहीं है। वो तो ये भी इसलिए कर रहे हैं कि मैं अगर मैं माल होगा मैं खर्च करूंगा, क्योंकि जो खर्च करके अल्लाह को मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिलता, ये रवायात में जिक्र है। खर्च करने से एक बहुत एक अलहदा दर्जे का अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। तो वो इंसान तभी होगा जब माल होगा मैं दूसरों को हेल्प करूंगा, मैं खुद एक सुकून वाली जिंदगी, मुझे किसी का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये नियतें होती। फिर जो भी जिक्र हो गया कि सारे फर्ज कफाया है यानी उम्मत पे जरूरी है, और अगर कोई नहीं कर रहा तो लेट्स सपोज मुझे नजर आ रहा है स्ट्रीट में कोई काम नहीं कर रहा, तो अगर मुझे रियलाइजेशन है मुझे फर्ज ऐन हो गया, मेरे ऊपर लाजिम हो गया मैं करूं, ये मैं साइंटिफिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, रिलीजियस वर्ल्ड में भी है, उल्मा भी होने चाहिए, अगर कोई आलम नहीं मान रहा तो सब गुनहगार होंगे, ये भी फर्ज कफाया है। और अगर मैं समझता हूं कोई इस पाए का आलम नहीं है कि जो गाइड कर सके, लेट्स सपोज मेरी ये थॉट है जो कि गलत है लेकिन लेट्स सपोज है, तो मुझ पर फर्ज ऐन हो गया, कोई जुमला बोलने से पहले कि नहीं आजकल कोई ऐसा आलिम नहीं कोई शेख नहीं है, तो इसका मतलब मुझ पर फर्ज ऐन हो चुका है, मैं जरूरी है कि मैं करूं, अगर मैं जुमला मुंह से कह रहा हूं, अगर मैं सोच कहा मैं, सिर्फ कहना थोड़ी होता है, फिर किया क्या इंसान ने उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये सारी बातें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे अगर तीन गोल्स जो पहले भी कई बार जिक्र किए कि तीन गोल्स अपने जहन में रखे, यंगस्टर से बात हो रही है, उखरवी दुनियावी और यानी कि कैरियर वाइज दुनियावी और सोशल सोसाइटी को मैं क्या देना चाहता हूं, यानी उखरवी गोल क्या, मैं पीक पे जाना चाहता हूं, ठीक है उसके लिए एक खास प्रोटोकॉल फॉलो करना है, यानी कि फर्ज वाजिब सुन्नत मौकदा सुन्नत को नहीं छोड़ना कम अज कम, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब है दुनिया में पीछे रह जाए, नहीं, दुनिया भी गोल होना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला ने मैंडेटरी करा दिया है कि मुसलमान को आगे निकलना है। वो मैं आगे कोर्ट जिक्र करता हूं चंद ताकि पता चले कि मैं अपनी आपसे बात ही कर रहा हूं, तो उसमें मेरे क्या गोल्स है, मैं कह रही हूं मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, गोल्स है मेरे उसके लिए क्या एफर्ट कर रहा हूं, सोसाइटी को क्या देना चाहता हूं, अगर ये नहीं है कि मैं सेल्फ सेंटर्ड है, मेरी बीवी बच्चे बस सही रहे, मेरे बच्चों की शादियां हो जाएं, मेरे बैंक बैलेंस रहे, मेरा खाना पीना चलता रहे, तो ये सेल्फिशनेस नहीं है और तो और क्या है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं तो और क्या, ये मुसलमान की सोच है, वो सोसाइटी का सोचता है। एक साथ वाला हमसाया अगर नहीं सोचे तो आप लॉज में कह रहे हो हमें से नहीं है, पूरी सोसाइटी का उसने सोचना है, पूरी सोसाइटी की पूरी दुनिया का सोचना है, ये सोच होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ जब होता है तो तब हर चीज में एक बैलेंस आता है, फिर टाइम कैलकुलेशन होती है, फिर एक स्केड्यूल बनता है कि मैंने जो उखरवी बात की कि मेरा आखिर का टारगेट था नमाज मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए, नमाज बेस्ट होनी चाहिए और हर चीज बेस्ट होगी, जो गोल होगा बेस्ट होगा, तो नमाज मेरी बेस्ट होगी मैंडेटरी है डेली, फिर चूंकि मैं अपने आप को इस्लाह नहीं कर सकता तस्किया नहीं कर सकता, और तस्किया ना हो तो अल्टीमेटली मैं दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मैं गोल से हट जाऊंगा, तो तस्किया के लिए मेरे लिए कुछ टाइम होना चाहिए अदर देन नमाज, तो लेट्स सपोज ये ढाई घंटे नमाज के हैं तो एक डेढ़ घंटा तस्किए के लिए इल्म के लिए इन चीजों के लिए रखे, 4 आवर्स हो गए पर डे, बाकी रह गए 20 आवर्स, अपने आपका भी ख्याल करना है कि सोना भी है जो हदीस में जिक्र है, नींद भी करनी है, उसके लिए एक टाइम एजुकेशन हो 6 से 8 घंटे वो हो गए, बाकी फैमिली अगर शादी नहीं हुई तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को कुछ टाइम देना, वरना वो एक कुछ टाइम होता है कि इंसान के पास शादी से पहले एक्स्ट्रा होता है, लेकिन नहीं शादी होगी तो फैमिली को देना टाइम, 3-4 घंटे वो हो गए, तो बाकी कोई 8-10 घंटे रह जाते हैं तो वो डेडिकेटेडली कैरियर को दे, डेडिकेटेडली सो बिल्कुल उसमें मगन हो जाए, स्टूडेंट है तो पढ़ाई को दे, उसमें कोई और चीज उसको सोच को क्यों प्रभावी ना हो, इस तरह एक हर चीज बैलेंस होगी, हर चीज साथ लेकर चलेगा, हर चीज में एक्सेल करेगा, और यही रिक्वायर्ड है, को काहे मोमिन अल्लाह को थोड़ी पसंद है, और ये भी जहन में रहे कि ये जो बातें हो रही हैं कैरियर की 8-10 घंटे कैरियर और बिजनेस जो भी उसका काम है उसको दे, उसमें एक्सेल करें, ये नफली इबादत से बढ़ के होता है, नफली इबादत बाद में आती है, ये चीजें उससे ऊपर होती है, क्योंकि ये उम्मत की रिक्वायरमेंट है, इंसान की रिक्वायरमेंट है, अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, नफली इबादत तो ऑप्शन चीजें होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी उस वक्त जंग के हालात है, तो उस वक्त अल्लाह का हुक्म जंग का था, उसमें कोई नफल थोड़ी पड़े जा रहे थे, उसमें कोई नफली इबादत थोड़ी की जा रही थी, इसी तरह जो मौका होता था वो उस वक्त वो काम किया जाता, जब बिजनेस का टाइम होता है बिजनेस किया जाता है, जब 20 बच्चों का टाइम होता है 20 बच्चों को टाइम दिया जाता है, उसमें कोई नफली इबादत थोड़ी की जाती, حال یہی ہوتا ہے جاننا، یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ نے عبادت کے لیے بندگی کے لیے پیدا کی ہے. بندگی کیا ہوتے ہیں؟ آرڈرز کو اوبے کرنا. تو جب بیوی بچوں کے لیے آرڈر ہے ان کے لیے آرڈر ہے، اس وقت نفلی عبادت ناپسندیدہ ہو جاتی کئی بار کہ ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. اسی طرح اگر اس وقت کوئی معاشی طور پہ انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس وقت پرائرٹی پہ، وہ اس وقت عبادت. یہ عبادت کے ورڈ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمیں دین دیا، کیسا اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت دین دیا، ایک بیلنس دین دیا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ایکسل کرے آخرت میں بھی ایکسل کرے. اب میں چند روایات سے اس بات کو اپنی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کا مفہوم ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا یوں فرمایا اس نے نافرمانی کی. اور یہ ساری جو احادیث ہے یہ اس آیت مبارکہ کی ڈیٹیل کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، مفہوم ہے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو اس میں باتیں خاص طور پہ ذکر کی کہ تیار رکھو مستطاع تم جتنا ہو سکو من قوت، اپنے اندر ایک قوت پیدا کرو، اور پھر گھوڑوں کا ذکر کیا. لیکن مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ اس وقت کے خاص جنگی حالات کی وجہ سے یہ ریکمنڈیشن ہے، ورنہ اس سے مراد ہے کہ جو بھی ریکوائرڈ چیز ہے قوت کے لیے، روپ کے لیے، وہ اس میں شامل ہے. تو اس دور کے اندر ظاہر بات ہے اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، ایکسیل کرنا، پھر اس کے علاوہ سائنٹیفکلی ایکسیل کرنا، اس کی بیس پہ ساری آگے جو بھی انڈسٹری ہوگی اس پہ ایکسیل کرنا، وہ سب اس میں شامل. اللہ حکم دے رہی کہ آپشنل تھوڑی، واحد تو امر کا صحیح ہے، لازم نہ تم پہ یہ کرو، یہ عین دین ہے، یہ عین اللہ کا حکم ہے. اور اسی کے تحت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ جس نے تیر اندازی سی کہ پھر چھوڑ دی، تو کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت. پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ ایک تیر کے ذریعے سے تین آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا. سننے والی بہت طلب بات کہ ایک تیر کے ذریعے تین آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، تیر بنانے والے کو جو تیر بنانے سے ثواب کی امید رکھتا ہو، تیر پھینکنے والے کو، اور تیر جوڑ دینے والے کو. تو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور پھر کہا تم لوگ تیر اندازی کرو اور گھوڑوں پر سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہونے سے تمہاری تیر اندازی بہتر ہے. آدمی کے لیے ہر فضول کھیل، لاف کھیل ناجائز ہے سوائے کمان سے تیر پھینکے اور گھوڑے کی سواری کی ٹریننگ حاصل کرے اور اپنی بیوی سے تفریح کرنے کے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت. دیکھیں کتنی ڈیٹیل کا، تین آدمی جنت میں جائیں گے، کس لیے تین بنانے والا. تو آبویسلی یہ بتایا کہ یہ صرف اس وقت ایگزمپلری ہے اس دور کے مطابق، ورنہ جو بھی سائنٹیفک فیلڈ میں لگے گا وہ جنتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ موسم کہہ رہے ہیں. لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ سے ثواب کی امید ہو، وہی نیت ٹھیک کی. دنیا بظاہر دنیاوی کام ہے لیکن اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوشن کرنا، پھر اس کے ذریعے سے مطلب کہ اس کی ڈیٹیل میں جانا، یا تیر پھینکنا ہو، تیر جوڑنے کا ذکر ہے، تو ساری انڈسٹری اس میں شامل ہے. ساری اس میں جو انڈسٹری کے ذریعے جو آؤٹ کم آئے گا وہ اپنی فیلڈ پہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہے. وہ کہا تو اس میں انڈلج ہو، اور کہا فضول کاموں کو چھوڑو، کیونکہ فضول کام کرنے والے اتنے صحیح ارادے اس بڑے نہیں رکھ سکتا، وہ بس انہیں دنیاوی لذات میں لگا رہے گا جس کے ایمز ہائی نہیں ہوتے. نوجوانی آئی تو لڑکا ہوگا لڑکی کے پیچھے لگا ہوگا، لڑکی ہوگی لڑکوں کے پیچھے لگی ہوگی، اسی میں ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، یہ کوئی ایمز ہیں؟ یہ کوئی زندگی کا اس سے زیادہ ویسٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے جذبات کا ویسٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی انرجی کا ویسٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ ہائی ایمز رکھو. کہا ان میں انڈل جو، ان میں جو انڈل جو ہوتا ہے اس کو کوئی ٹائم نہیں ملتا. یگسٹرز کہتے برائی نہیں چھوڑتی، برائی اس لیے چھوڑتی اپنی فزیکل فٹنس کو کتنا ٹائم دے رہے، کم از کم ایک سے دو گھنٹہ انسان کو فزیکل فٹنس میں، نوجوانوں کو خاص طور پہ شادی سے پہلے لگانا چاہیے. کیا اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے؟ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے؟ پھر اس کے بعد ایسے کوئی ٹارگیٹس ہیں؟ ٹارگیٹس ہوں تو اس پہ ایگزیکیوشن کیا ہے، اس پہ کیا انسان عمل کر رہا ہے؟ جو کرتے اسے ٹائم نہیں ملتا، اور وہ بستر پہ گرتا ہے اور تھکن سے چور ہو کے نیند کے عالم میں اس کی سوچ ہی کہیں اور نہیں جاتی. بشیر تقاضے کے تحت جائے تو اس کا حل نکاح ہے، نکاح کے متعلق سوچے. تو یہ ہے، اگر انسان فارغ کر لے گا اور ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوگا اور ہر وقت غیر ضروری چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا تو سوچ تو منتشر ہوگی، وہ تو خراب ہوگی. پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، مفہوم ہے، اور ان کے وجودوں میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ ہی حق ہے۔ تو یہ باہر کی دنیا کو ایکسپلور کرنا، اندر کی دنیا کو ایکسپلور کرنا، یہ جسم کو ایکسپلور کرنا، تو یہ شامل ہے اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز میں، یہ کوئی دنیاوی چیزیں نہیں ہے، یہ بات کلیئرفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ بہت جامع حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامل ہے، وہ کمال کو پسند کرتا ہے، انسان ہر چیز میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے، ایکسل کرنے کی کوشش کرے، کسی چیز کو مائنہ نہ لے، لباس پہن رہا ہے کمال کا پہنے جو اس کی استطاعت ہے، وہ کسی سے ڈیل کر رہا ہے، کوئی حق ادا کر رہا ہے تو وہ اس کو کمال تک پہنچائے، یعنی کہ اس کے رائٹس پورے کرے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بڑی نوٹیبل بات ہے خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے، کہ فرمایا کہ طاقت اور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے۔ یہ بھی بڑی جامع ہے کہ طاقتور، اب وہ ہر لحاظ سے طاقتور، وہ اسپرچل طاقتور، وہ فزیکل طاقتور، وہ اللہ کو کمزور سے زیادہ پسند ہے۔ انسان کے اندر ویکنیس ہو، لیڈینس ہو، یہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو قوت ارادی والے لوگ، اسٹرانگ لوگ، بڑے مقاصد رکھنے والے لوگ، ایکسل کرنے والے لوگ، یہ پسند ہے۔ اور اس کی انڈیکیشن دیکھیں آگے موجود ہے حدیث مبارکہ کے اندر، کہا کہ دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر چیز کی حفظ کرو جو تمہیں نفع دے، جو دنیاوی نفع، دینی نفع، اس میں آگے بڑھو، لیڈینس نہیں، ایکسل کرنا سیکھو، اور اللہ سے مدد طلب کرو، دل ہار کرنا بیٹھ جاؤ، شکست نہ کبھی کھاؤ، آگے سے آگے بڑھو، دنیا میں بھی، دین کے اندر بھی۔ نہ ظاہر میں ہوتا ہے کئی بار انسان مایوس ہو جاتا ہے، نہیں مسلمان ہے تو مایوس نہیں ہوگا، اور یہ کہا، اور یہ نہ کہو کہ کاش کہ میں ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا ہو گیا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے تو یہ جو ویل پاور کی کمزوری ہے اس کا علاج کر دیا، انسان کئی بار شکست کھا لیتا ہے کیریئر کے اندر، دنیا کے اندر، تعلیم کے اندر، اور مختلف مواقع میں عالمی حالات کے اندر انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت کرو، ہمت باندھو، آگے بڑھو، ڈیٹا دیکھو، دنیاوی گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھو، اپنی غلطیوں کو دیکھو، سب انالیسس کے بعد پیچھے کو بھول جاؤ، یہ نہ کہو ایسا نہ ہوتا ویسا ہو جاتا، نہیں، جو ہونا تو ہو گیا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ہمت نہ ہار۔ اس طرح سے طاقت اور مومن جو ہے نا، قوت ارادی کا معاملہ، آگے بڑھنے والا، ہمت نہ ہارنے والا، مایوس نہ ہونے والا، دوسروں کو سنبھالنے والا، یہ اللہ کو پسند ہے، نہ یہ کہ بالکل میں دیکھو جو میری بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں، کہ اللہ کو مومن کیا پسند ہے۔ انسان اپنی حالت دیکھ کے تو نہ دنیا کی طور پہ کچھ، نہ دینی طور پہ کچھ، فجر پہ اٹھا نہیں جا رہا، نگاہیں جھک نہیں رہی، ذرا سی بات پہ خفا ہو رہا ہے دوسرے کی بات پہ، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا، یہ اس کی دنیا دینی حساب سے حالت ہے، وہ دنیاوی طور پہ مایوس، ہر لحاظ سے ناپ تول میں کمی، ذہن پہ رزق کی پریشانی حاوی ہے۔ ٹھیک ہے، بیلنس کو دیکھے، کرنا بھی ہے اور رزق کی پریشانی نکال دی، یہ ایک بیلنس ہوتا ہے، ایفرٹ پوری ہو اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقدر جو ہے مل جائے گا۔ اور اسی میں ایک کوٹ، ہسٹوریکل کوٹ بھی میں ذکر کر دوں، کہ ایک بہت پاپولر سائنٹسٹ ہیں، غالباً کئی لوگوں نے نام شاید سنا، جابر بن حیان، کیمسٹری کے اندر ان کا بڑا کام ہے، اور مینشن ہے کہ انہوں نے ویپریشن، سبلیمیشن، کرسٹلائزیشن، ساری باتیں اس وقت ذکر کر دی، کس دور میں، کس کے اسٹوڈنٹ ہے، ایک صحابی کے اسٹوڈنٹ، خالد بن جدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اسی ایرا کی بات ہے، یہ انیشل پہلی صدی کے اندر یہ سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی دنیا دار سائنٹسٹ نہیں تھے، یہ دیندار سائنٹسٹ تھے، جنہوں دین کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن ایسی ایسی باتیں دنیا کو دے گی۔ یہ میں ایک ایگزامپل، پوری کتابیں موجود ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ نے کیا کیا رول پلے کیا، تو یہ کیونکہ تصور نہیں تھا کہ دین ہے، دنیا ہے، یہ سائنس دنیا ہے، یہ اس کو پیچھے ہو جاؤ، نفلی عبادت کے اندر وقت دو، ڈیوٹی آرز کے اندر نفلی عبادت ہو رہی ہیں، ڈیوٹی آرز کے اندر نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ سوچے اپنے سوال کر کے، جنگ ہو رہی ہو، انسان پیچھے نفل پڑھ رہا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ چیز ہے؟ اس لیے سمجھ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ریکوائرڈ ہے۔ اسی لیے جب مسلمانوں نے قبضے کیے ہیں دنیا کے اندر، فتوحات کیے ہیں، تو وہ سوچتے تھے، یہ بات مینشن ہے کہ چین میں غالباً جب ہوا، فتح نہیں ہو رہی تھی, تو اس وقت اس کے بادشاہ نے, لیڈر نے بلایا اپنی فوج کے جنرل کو, کیا وجہ ہے ہم کیوں ہارتے ہیں, براہ تو کمزور سے ہیں. تو اس نے ایکسپلین کیا, وہ موجود ہے یہ ہسٹری کی کتابوں میں وہ جملے, وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر صفات ہمارے اندر نہیں, حیا والے ہیں, ہمارے اندر حیا نہیں ہے, یہ شراب نہیں پیتے, ہم لوگ اس کے عادی ہیں, یہ راتوں کو اپنے اللہ کو مانتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, رات کو یہ بالکل مونکس بن جاتے ہیں اور دن میں یہ میدان جنگ میں نکلتے ہیں, تو جیسے ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں, تو ان کا مقابلہ کہاں کریں ہم. تو یہ تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں, جو بدر کی رات ہوئی اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ توکل, یہ ہے اللہ سے رابطہ, اور صبح اٹھے تو میدان جنگ میں ان چند صحابہ کے ساتھ کود پڑے, تو جو ہو سکتا کیا. تو یہ ایک میسج ہے ہمیں کہ یہ ہمیں بیلنس رکھنا ہے, ہمیں سیکھنا ہے, اگر نہیں ہوگا تو ہمیں نقصان آلریڈی ہو رہے ہیں. تو بات یہ ذکر کرنا شروع کی تھی کہ آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو روحانی قتل نہ کرو رسک کی پریشانی میں, تو جب ایک ینگسٹر دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو پیرنٹس کے اندر کے وہ تھاٹس آتی ہیں اور وہ یہی فیئرز آتے ہیں کہ فائنینشلی پیچھے نہ رہ جائے, دنیاوی طور پہ پیچھے نہ رہ جائے, میرٹل ایشوز نہ کھڑے ہو جائے, تو یہ اپنی آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے پیرنٹس کے حوالے سے. اور وائس ورسا کک فرائز کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سوچے کہ بچے کو پتا ہو جائے کہ پیرنٹس کی کیا رائٹس ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیرنٹس کی کیسا اس میں سلوک کرو, تو اس میں یہ شامل ہے کہ جب پیرنٹس فرض واجب سے روکے, سنت موقع سے روکے تو اطاعت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری اطاعت پریفریبل ہے, پریفرنس میں اوپر ہے مخلوق کی اطاعت پہ, پیرنٹس مخلوق ہے, تو اگر وہ فرض واجب سنت موقع سے روک رہے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں رسپیکٹ رکھنے کا, سوری جو بھی فادر مدر جو بھی پیرنٹس کے کہہ سکتا ہے کہ یہ میں آپ کی نہیں مان سکتا, لیکن رسپیکٹ فلی, جیسے داڑھی کا معاملہ واجب ہے بالکل, بچوں کو چاہیے کہ نہ مانے پیرنٹس کی اس بات کو, پیرنٹس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے ساری بات ہو گئی, پردہ ہے اسی طرح. لیکن اگر لیٹ سپوز وہ کہہ رہے ٹوپی نہ پہنے, وہ کہہ رہے کہ بال اپنے نہ بڑھائیں, تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا کیا گریڈ ہے, اس لیے گریڈ کی اہمیت ہوتی ہے. یہ دونوں سنت عادی ہیں, دیکھیں سنت کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے, اتنی ڈیٹیل ہے, ایک سنت موقع تاکید ہوتی ہے, سنت عبادت کہتے ہیں کہ جیسے نماز سے پہلے سنت ہوتی ہے, جیسے عشاء سے پہلے چار سنت, یہ سنت غیر موقع ہے, لیکن سنت عبادت ہے, عبادت کے اندر ایک سنت ہے. ایک ہوتا ہے جو ظہر سے پہلے چار سنت ہے, وہ سنت موقع ہے, ایمفیسس ہے اس پہ, یہ بھی سنت عبادت ہے, تو یہ ایک اور درجے کی چیز ہے. ایک ہوتی ہے سنت عادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی کے اندر, تو اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. صالحین کا ایک طریقہ ہوتا ہے, نیک لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ اس میں طور سے آج تک کرتے آ رہے ہیں, لیکن انہیں پتا اس کی کیٹیگری کیا ہے. ٹوپی پہننا ایک سنت عادت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ٹوپی پہنے, تو ایک عادت تھی ان کی, تو اس کو فالو کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ سے, یعنی اللہ کی چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو انہیں فالو کرو, تو ایز مچ ایز پاسبل فالو کیا جاتا ہے. تو کئی بار یہ, اچھا یہاں بھی کلیئر کروں, یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پھر تلوار سے لڑے انسان, پھر میزائلس کو یوز کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ایڈیشنل پوائنٹ ہے کہ وہ وہاں پہ یہ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یعنی کہ آبویسلی وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, کوئی آج گاڑی کے بجائے اونٹ استعمال کرے گا تو کئی چیزوں میں لیک کر جائے گا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. تو اس لیے وہ سواری, پھر ان جنرل سواری کا تذکرہ ہوتا ہے کہ سواری کی دعا, حالانکہ اس وقت سواری اونٹ تھی, اس وقت جیسے آیتیں ذکر ہو گئی کہ اپنے آپ کو تیار رکھو جنگ کے لیے, تو آج کل کی جنگی تیاری کچھ اور ہوگی, اس دور کی کچھ اور ہوگی, لیکن ایک لباس ہے اس میں ایز مچ ایز پاسبل جو فالو کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کوئی نقصان نہیں, تو اس کو کرنا چاہیے. تو ٹوپی جو ایک سنت عادت ہے, بال لمبے رکھنا ایک سنت عادت ہے, تو اب اس میں اگر پیرنٹس کی لائکنس یہ ہو کہ نہ کیا جائے فار سم ریزن یا کوئی اور وجہ سے نہ ہو, تو اب پتا ہونا چاہیے کہ چھوڑ سکتا ہے. کہ جاب میں اگر جاب ڈسکرپشن یہ ہے, ورک ڈریس کوڈ یہ ہے کہ نہیں پہننی ٹوپی, تو ٹھیک ہے اس میں گنجائش موجود ہے, تو ٹھیک ہے پیرنٹس کو ایک ریکمینڈیشن دی جا سکتی ہے کہ سنت ہے اس کو میں فالو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اسٹل اگر وہ انسسٹ کریں گے نہ کرو, تو پھر ٹھیک ہے ان کی بات مانی جائے گی, اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی بات مانو. تو یہ پتا ہونا چاہیے ڈیٹیلز, کہاں پہ کس کا کیا رائٹ ہے, میری کیا باؤنڈریز ہیں, پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے, بچے کو پتا ہونا چاہیے, اور ان جنرل ہر جگہ پتا ہونی چاہیے, یہ ہے ان کی اہمیت, ورنہ ظلم جنریٹ ہوں گے, بچے پہ امفسائز کر رہا ہے, اس کو امپوز کر رہا ہے شادی کے حوالے سے, کیریئر کے حوالے سے, کسی اور حوالے سے, حالانکہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے پیرنٹس کا, تو وہاں پہ ظلم جنریٹ ہو جائے گا. اس لیے بچے پیرنٹس کی پسند کا خیال نہیں کر رہے کسی وجہ سے, یعنی کہ جو کہ جائز پسند ہے, جو کہ سنت عادت تک کی پسند ہے, مستحب تک کی پسند ہے, اور وہ نہیں اس کو فالو کر رہے, وہ گنہگار ہوں. تو ایک ریفلیکس ہونا چاہیے. اب میں چند معاشرے کی چیزوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے ریفلیکس میں کس کی بات کر رہا ہوں. جو پوائنٹ ایلیبریٹ کر رہا تھا وہ تو کافی حد تک کر دیا, لیکن میں اس پوائنٹ کو بھی ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے نا ریفلیکس والا, یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں. ہمیں اپنا ایک انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم ویسے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے, ہمیں ان دروس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, ذکر اذکار کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ ریفلیکس بننا چاہیے. داڑھی اور پردے کی تو بات کر لی. اب فار ایگزامپل, کیوں معاشرے کی نارمز ہوتی ہیں لیکن دین میں کچھ اور بات ہوتی ہے, تو اس سے جو ہٹ کے ہوتا ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ دین کو فالو کرتا ہے یا معاشرے کو فالو کرتا ہے. تو داڑھی پردہ بھی اسی کی ایگزامپل بنتی ہے کہ آج کل نارم نہیں ہے, یعنی معاشرے میں اس طرح ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہاں پہ پیرنٹس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. حالانکہ خود سوچے داڑھی رکھنا واجب ہے, عید کی قربانی بھی واجب ہوتی ہے جس کے بعد مال ہو, یعنی کہ عید کی قربانی کی جاتی ہے, دونوں واجب ہیں. ادھر سب کو بتایا جاتا ہے ہم نے یہ جانور لیا, اتنے کا لیا, سب کو بتایا جا رہا ہوتا ہے, اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے, میرے بیٹے نے بھی قربانی کی, اس نے بھی قربانی کی, حالانکہ وہی واجب درجہ تھا. داڑھی واجب ہے وہاں منا کر, اس کا مطلب اسے کوئی کنسپٹ نہیں ہے, یہ دین کو دین سمجھ کے نہیں کر رہا, نارم اور ریچولز اور معاشرے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. جہاں معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے وہاں اعلان ہوتے ہیں, جہاں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اسے فیل ہوتا ہے کہ آگے ایکسیپٹیبلٹی ویسی نہیں ملے گی, وہاں انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہی تو شرک کی قسم ہے کہ معاشرے کو خدا بنایا ہوا ہے, لوگوں کو خدا بنایا ہوا ہے. پھر اسی طرح فار ایگزامپل میں چند اور ایگزامپل دیتا ہوں, ڈائیورس کا معاملہ ہوا, کہیں پہ اگر ڈائیورس ہو تو ریکمینڈیڈ نہیں ہے ان نارمل سرکمسٹانسز, لیکن لیٹس سپوز ہو گیا, اب انسان ریکشن کیا کرتا ہے, نہیں نہیں بہت برا آدمی ہے فار ایگزامپل, اگر ذہن میں یہ آ رہا ہے تو یہ ریفلیکسز نہیں بنے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے صحیح وجہ سے ڈائیورس دی. میں کون ہوتا ہوں جج کرنے والا, میں کون ہوتا ہوں اس پہ کمنٹ کرنے والا, اس کا مطلب ریفلیکسز نہیں بنے. ورنہ مجھے پتا ہوتا ڈائیورس کا درجہ کیا ہے, جائز چیز ہے, جائز میں ناپسندیدہ, جائز تو ہے نا, اللہ اس کو برا نہیں کہہ رہے, مطلب کہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز چیز, مباح چیز ہے, کہ اس بندے کو گناہ نہیں مل رہا ڈائیورس دینے پہ, اگر اس نے کسی وجہ سے دی ہے, صحیح وجہ سے دی ہے, تو میں کیوں جج کروں, میں کیوں کمنٹ کروں, اس کا مطلب ابھی ریفلیکس نہیں بنا, میں اس کو ویٹیج نہیں دیتا کسی عمل کو. اسی طرح فار ایگزامپل ڈائیورس کے بعد چائلڈ کسٹڈی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ بچہ کس کے پاس رہے گا, اب لڑکی والے جاتے ہیں ہمارے پاس جائے, لڑکا کہتا ہے ہمارے پاس جائے, اب یہاں پہ اگر ریفلیکسلی آ رہا ہے انسان کے اللہ کیا چاہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ چاہتے ہیں, شریعت کیا چاہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, اگر ریفلیکسلی یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ ہو گئی ہے. ادر وائز اگر نہیں آ رہی, سل اپنی سوچیں آ رہی ہیں, ایک ہوتی بشری سوچیں, وہ تو ہوتی ہے, پسند ناپسند ہوتی ہے, یہی تو انسان کا کمال ہے, انسان کی فطرت بھی ہے, طبیعت بھی ہے, انسان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے, اسٹل وہ شریعت کو پریفرنس دیتا ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو اس کو فرشتوں سے اوپر لے جاتی ہے. فرشتے کے اندر طبیعت اور فطرت یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ تو بس آرڈر کو بے کرتے ہیں. ایک انسان کیا کرتا ہے اپنی طبیعت مزاج کے خلاف جا کے آرڈرز کو بے کرتا ہے, مزاج کچھ اور ہے, طبیعت کچھ اور ہے, انسان کچھ اور چاہ رہا ہے, آرڈر کچھ اور ہے, وہ بے اس کو کرے گا. تو یہاں پہ فوراً آئے کہ یہ چائلڈ کسٹڈی میں کس کی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل جہاز میں رمضان ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, اب فوراً انسان کا یہ روزہ نہیں رکھ رہا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا, اللہ تعالیٰ کے سفر میں کھا پی سکتے. اب ٹھیک ہے کسی کی مرضی ہے روزہ رکھ لے, جس کی مرضی ہے نہ رکھے, میں تو نہیں کمنٹ کرتا, کیوں مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے الاؤنس دی ہے, اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا یہ سفر ایسا سفر نہیں تھا ویسا نہیں تھا. جو اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہے گریٹ کیا اس عمل کا, اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے, جائز کرا دیا ہے یا ریکمینڈیڈ کرا دیا ہے, میں اپنی تھاٹس کے مطابق اس پہ کیسے کمنٹ کر سکتا ہوں. پھر اسی طرح کوئی ٹریولنگ کے دوران جمعہ چھوڑ دے کہ جی جمعہ نہیں پڑھتے کہ سفر کر رہے ہیں, وہ کہے کہ دوسرا کمنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا جمعہ چھوڑ دو, کوئی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, دوسرا کمنٹ کیسے کر سکتا ہے, کوئی کیسے سوچ سکتا ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ سوچ آٹومیٹیکلی سیٹ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا گریڈ دی ہے, اللہ کے اس کے بارے میں جائز ہے تو جو مرضی دنیا میں جو کرتا ہے کرے, میں اپنا آنسر بولوں, میں اپنے لیے پسند کر لوں گا, میں دوسرے پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اور جو بھی درجہ ہے میں روک کسی کو روکوں گا تو اس لیے کہ حرام کر رہا ہوں، کسی کو نہیں روکوں گا اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو نہیں روکا. اسی طرح کئی بار درس کے دوران اذان ہو جاتی ہے تو کئی بار آئے کمنٹ کہ اذان کی وجہ سے درس نہیں روکا گیا، کیونکہ اللہ نے الاؤ کیا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو اذان کے لیے اگر نہ رکنا چاہے تو نہیں، یہ الاؤ ہے کہ اذان کے دوران بھی دین کی بات جاری رکھے. تو دیکھیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تب جا کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح آج کل حج کی اپلیکیشن کئی ملکوں میں کھل گئی ہیں، اب کسی کے پاس حج کے پیسے ہیں 10-11 لاکھ جو بھی اماؤنٹ پاکستانی روپیز کی بات کروں فار ایگزامپل اتنا ہے، اب اس میں حج فرض ہے لیکن وہ سوچے نہیں نہیں میں بیوی کو بھی ساتھ حج کراؤں گا، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، تو اس کے نہیں ہے تو چلو عمرے پہ چلے آتے ہیں. اب بالکل غلط، وہ گریٹلی غلط دے رہے ہیں، حج فرض ہے عمرہ نفل ہے، وہ ایک نفل کو پریفرنس دے رہے ہیں اپنے فرض پہ، بیوی کا اس پہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں ذمہ کہ اس کو حج کرائے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ دین ڈیسائیڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، شریعت ڈیسائیڈ کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈ کرے گا، مطلب ظلم جنریٹ کرے گا، آخر میں آنسریبل ہو جائے گا ان ساری چیزوں کے لیے، حج نہیں کرے گا پکڑا جائے گا. تو یہ سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کتنی غلطیاں کرتا ہے اسی ریفلیکس کی نہ ہونے کی وجہ سے. پھر انہیریٹنس میں لڑکی کو نہیں دینا، ان کو جہیز میں دے دیا ہے، ان کو اس طرح دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. پھر کوئی ڈائیورس سے شادی کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا؟ اس وہ کسی کا وہ کہ اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ میں انشاءاللہ آگے ذکر بھی کروں گا کہ یہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ شادی میں کوئی اچھا سپاؤس نہ ملے جو ریکمینڈڈ ہے تو اس میں اپنے لیول کو نیچے کر لے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کئی بار ڈائیورس یا ویڈو جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس میں وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس کو کسی وجہ سے ڈائیورس ہو گئی یا اس کا کوئی فوت ہو گیا تو وہ پریفریبل ہو جاتا ہے ایک عام بندے سے اگر اس کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک تصور معاشرتی طور پہ ہونا کہ نہیں ڈائیورس سے نہیں کرنی یا شادی جو ہے ان میرڈ سے ہی کرنی ہے، تو یہ صرف معاشرے کے چلن کو کے پیچھے چلنے والی بات ہے. ورنہ کل سے سوچے شریعت کے مطابق سوچے تو شریعت کے مطابق بھی اگر وہ ہیلپ کر رہے تو ایک ثواب کا کام ہے. نمبر ٹو اگر اس کے اندر کوالٹیز ہیں تو ویسے ہی وہ پریفریبل ہے. اسی طرح اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہے، دیکھیے اب انسان کے ذہن میں ریفلیکس بھی آتا ہے کہ معاشرے کے حوالے سے بات کروں کہ بہت برا عمل کر لیا، حالانکہ یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کئیوں پہ فرض ہوتی ہے دوسری شادی، لازمی ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، ڈائیورسز ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرتے. اگر وہ دوسری شادی کرے وہ مسئلہ حل ہو جائے، پہلی لڑکی کا بھی گھر بسا رہے، صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں دونوں میں حقوق ادا کرے، یہ ایک بات ہوتی ہے اور یہ کامن سینس کی بات ہے. ابھی کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، دو بچے ہیں ان کو برابر نہیں رکھنا، دو بھائی ہیں ان کو برابر نہیں رکھنا، وہ تو ایک حقوق العباد کا جنرل رول ہے کہ جب کئی لوگ ہوتے ہیں تو سب کو برابر رکھا جاتا ہے، کسی کی طرف ٹلٹ نہیں ہوا جاتا غیر ضروری طور پر، تو دو بیویاں ہیں ان کو بھی برابر رکھا جائے گا. یہ لیکن ایمفسائز اللہ تعالیٰ نے کر دیا کیونکہ تم خود آپٹ کر رہے ہو رشتے کو، تو یاد رکھو اس کا حق دینا ہے کیونکہ انسانی کمزوری کے باعث وہ ہو سکتا ہے اس کا حق نہ دیتا. تو کئیوں پہ ضروری ہوتی ہے، اور علماء شاید بھائی جب وہ بندہ اپنے ایشوز کے لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے پر مسٹ ہے شادی کرو ورنہ گنہگار ہو گئے اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. اب وہ دوسری کرتا ہے سارے کہتے ہیں یہ کیا کر لیا. یہ معاشرے کی اصلاح کی بات ہے، وہ ریفلیکس نہیں بنا کیونکہ جب اسے پتا ہوگا پہلی بات ہے کہ لیٹ سپوز ریکمینڈیڈ یا فرض یا واجب نہ ہوتی، لیٹ سپوز کیا ہوتا، مباح ہوتی، جائز ہوتی، جائز عمل تھا نا، جائز پہ میں کیسے انگلی. علماء نے بات مینشن کی ہے کوئی اگر دوسری شادی پہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنائے تو ایمان کا خطرہ ہے. اللہ نے جائز کی تم اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے میں جائز کی چیزوں کو حرام کرتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور یہ انسان آگے اس پہ کمنٹس دے رہے اور ایسی باتیں کر رہے. تو خیر بات یہ بتانا مقصود ہے، چند اگزامپل میں اس میں نہ سیکنڈ میرج کو پروموٹ کر رہا ہوں نہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہوں، بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی اگزامپل معاشرے سے میں نے لی کہ یہ پتا چلے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. ریفلیکسلی کیوں نہیں، دیکھیں سیکنڈ میرج کا دکھ ایک عورت کو ہونا چاہیے اور وہ ہے فرسٹ وائف، وہ تو ایک فطری بات ہے، وہ تو ایک بشری بات ہے. باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، بہن بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان سے علاوہ محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. مطلب انسان سوچے وہ اپنے پیسے سے کر رہا ہے، وہ فادر کے پیسے سے نہیں کر رہا. اب ایک باپ اپنے آپ کو سوچ کے سوچے میرا بیٹا آ جائے وہ کہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا کیا ریئیکشن ہو؟ اگر میں تربیت ہوئی ہے تو میں کہوں گا کہ بیٹا یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کی ول ہے، لیکن उसका हक देते, वो कहता है मैं हक दूंगा, दैट्स इट, उसकी विल है, उसकी जिंदगी है, उसका राइट है। मैं कैसे कोई ऐसा जुमला कह सकता हूं कि उसको कहो कि नहीं, डिस्करेज कर दू। माँ के पास है, उसका भी रवैया होना चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूं एक शख्स है दुनिया के अंदर जिसको इसकी तकलीफ होती है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है, वो है फर्स्ट वाइफ। उसके अलावा हर बंदे की तकलीफ गैर जरूरी है, अगर वो अपने पैसों से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं, वो शरीयत को ना जानने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शरीयत के मिजाज को समझे, उसकी डिटेल को जाने, इस इल्म को फर्ज, इल्म इसीलिए कहते हैं, वरना क्या जिंदगी गुजार रहा है वो, तो अपने रिफ्लेक्स, अपने जो मुआशरे के रिफ्लेक्स है उस पर जिंदगी गुजार रहा है। हाँ मेरे नजदीकी अच्छा है, मेरे नजदीकी अच्छा है, मेरे नजदीक ये बुरा है, मेरे नजदीक बुरा है, तो अल्लाह के हाँ ये तो नहीं ग्रेडिंग होनी, इस पर तो नहीं फैसले होने। तो इसलिए इस इल्म की को जाने, और इस इल्म पे जो अमल करने में रुकावट है वो नफ्स होता है, उसके लिए भी तस्किया किया जाता है, उसके लिए जिक्र अज़कार बताए जाते हैं। तो इन इल्म और तस्किये को अपनी जिंदगी का मैंडेटरी पार्ट रखे, इसके लिए वक्त निकाले, वरना जिंदगियां जाया होंगी, परेशानी में गुजरेंगी, और एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ पर चलेगा मैंने फजूल में जाया कराया, यहां तो जिंदगी लगानी नहीं थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की कामिल समझ नसीब फरमा दे, और जैसे अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं वैसा हमें बना दे। वाखु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين جهان کے مالک ہیں خالق ہیں تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں یا رب کے آج مسکین بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں یا اللہ پاک یا رب اتنے خوبصورت دین کو نا سیکھ کر یا اللہ زندگی کرنے جانے کتنا حصہ ضائع ہو گیا یا اللہ پاک آج ہمیں توفیق دے دیجئے یا اللہ پاک اس خوبصورت دین کو سیکھیں یا اللہ کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ہم پہ جو فرائض ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کریں یا اللہ آپ کے جو ہم پہ حق ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کریں یا اللہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں کہ اس امت کے لیے ہم جو فریضہ انجام دیں جو محنت کریں انسانوں کے لیے نان مسلمس کے لیے جو کریں یا اللہ پاک اتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں لیکن یا اللہ ہم سب سے ناشنا اپنی زندگیوں مگن ہیں یا اللہ پاک ہمارے پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ اصلاح فرما دیجئے جو غلطیاں کوتاہیاں آج تک ہو گئیں وہ ہمیں یا اللہ پاک معاف کر دیجئے آنے والی زندگی گزری زندگی سے بہتر بنا دیجئے یا اللہ پاک جو دنیا کی زندگی ہے یا اللہ اس کی پریشانیاں غم بھی ہمارے دور کر دیجئے آسانی اور راحت اور عافیت والا معاملہ کر دیجئے یا اللہ پاک جو آنے والے مراحل ہیں موت کا بڑا مرحلہ آنے والا ہے یا اللہ قبر کا مرحلہ ہے یا اللہ پاک حشر کا مرحلہ ہے یا اللہ پاک صراط پہ چلنا ہے یا اللہ پاک بڑے مراحل آنے ہیں یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کر دیجئے گا یا اللہ پاک ہمارے اعمال پر نہ دیکھیے گا اپنی رحمت کو دیکھیے گا یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے گا یا اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے ان میں سے جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ پاک پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے خصوصاً مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے یا اللہ پاک جو ظلم کا بازار گرم ہے اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے ظالموں کا ہاتھ روک دیجئے مظلوموں کی مدد کر دیجئے یا اللہ شہیدوں کا خون یا اللہ قبول کر دیجئے اور یا اللہ اپنے خیر کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ پاک جو بھی خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین